माफ करे अगर मैं गलत कह रही हूँ, कि तबान हो जाए, आप उस जगह को व्यवान कर दो, उजाड़ कर दो, जैसे आप वहां पे बेगे नहीं मिल रही है, वहां पे भंडे नहीं चल रहे हैं, वहां पे उर्स नहीं हो रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ी चीज हो जिसको डिस्करेज करनी थी। तो अभी जो है वो मॉडल में जो हमारा जो इस्लाम के पिलर्स हैं, जो इस्लाम की बेसिक चीजें हैं, अगर हम वो सबको प्रोवाइड कर दें तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा अच्छा।
ठीक है, आप
हाँ
जी, पहले नशीन आप बताएं।
जी
बिल्कुल सही जी,
अल्लाह के साथ,
अल्लाह को अल्लाह के हक देने और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हक और उन बंदों को बंदों के हक देने। ठीक है ठीक है, चलिए हम यहीं पर रुकते हैं, इंशाल्लाह ताला तफ़सीर का सेशन इंशाल्लाह करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ये बताइए कि नई जगह पे कैसा लग रहा है? पारा अच्छा लग रहा है। मस्जिद में जब भी आते हैं तो एक स्पिरिचुअलिटी का एहसास होता है, और मैं जब भी इधर आती हूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है मैं नॉर्वे में हूँ, क्योंकि स्कूल तो स्कूल ही होता है ना, और जितनी हमारे इर्द गिर्द फैंसी चीजें होती हैं अच्छी तो लगती हैं, लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि जो नए नए आए उनको होटल में बुलाना चाहिए और जो पुराने होने लगे उनको फिर मस्जिद में। दुआ करें अल्लाह इस जगह को अपने इस काम के लिए चुन लें, और हमारी ये जगह सिर्फ मस्जिदें नमाजों के वक्त पे नहीं बल्कि कुरान के लिए भी आम हो जाए। पहले तर्जमा करते हैं, फिर इंशाल्लाह पिछला थोड़ा सा लेसन जो हमारा था उसको कीप करेंगे, नया लेसन आज शुरू करेंगे अभी तर्जमे में। जी उम्मीद है कि ऑनलाइन पे आवाज ठीक है। आई वाज रीडिंग दुआ टू एंटर मस्जिद टू, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आप सबने पढ़ी थी दुआ मस्जिद में आने की? वक्त से पहले अगर आए होते तो फिर आप लोगों ने दो नफिल भी पढ़े होंगे, क्लास के दौरान भी पढ़े। लेट कौन कौन आया, कितने लोग हैं? जब आए थे तो क्लास शुरू हो गई थी, और जब क्लास शुरू हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? नफिल पढ़ने चाहिए, फिर इल्म हासिल करना चाहिए, इल्म भी इबादत है। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। नहमतुहु व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुय्यसिर व तमम बिल खैर। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 140 آیت نمبر 114 سے 128 سورة نحل، لیسن نمبر 140 آیت نمبر 114 ٹو 128، और सूरत नाहल का ये आखिरी सबक है। ना सिर्फ ये कि सूरत नाहल का आखिरी है बल्कि चौदहवें पारे का भी आखिरी सबक है। तो आइए नए जोश और जज्बे के साथ इस तर्जमे को दोहराते हैं, और साथ ही साथ दुआ भी करेंगे कि अब हमारी आवाजें इस तरह की हों कि जिनको सुनने के बाद लोगों के दिलों में कुरान उतरने लगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या सबने औज़ु बिल्लाह कहा? फिर चेक करें अपनी औज़ु बिल्लाह, फिर पढ़ें।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
एक बार फिर।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
एक बार फिर।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
चलिए فَكُلُوا
فَاسْخَوْا
مِمَّا رَزَقَكُمُ
اللَّهُ،
اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالاً طیباً،
حلالاً طیباً،
حلال پاکیزہ،
حلال پاکیزہ،
وَاشْكُرُوا
وَاشْكُرُوا،
اور شکر کرو،
اور شکر کرو،
نعمت اللہ ہی،
نعمت اللہ ہی،
اللہ کی نعمتوں کا،
اللہ کی نعمتوں کا،
ان کنتم،
ان کنتم،
اگر ہو تم،
اگر ہو تم،
ایاہو تعبدون،
ایاہو تعبدون،
صرف اسی کی تم بندگی کرتے،
صرف اسی کی،
صرف نہیں صرف، ٹھیک ہے، صرف اسی کی تم بندگی کرتے،
صرف اسی کی تم بندگی کرتے،
انما
انما،
اس کے سوا نہیں کہ،
اس کے سوا نہیں
حرم علیکم،
حرم علیکم،
اس نے حرام کیا تم پر،
اس نے حرام کیا تم پر،
المیتہ،
المیتہ،
مردار،
مردار،
والدمہ،
والدمہ،
اور خون،
اور خون،
ولحم الخنزیر،
ولحم الخنزیر،
اور سور کا گوشت،
اور سور کا گوشت.
میری زبان تو نہیں ناپاک ہو گئی؟ ہمارے کلچر میں کیا معروف ہے کہ 40 دن تک زبان ناپاک ہوتی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا کچھ ہم اپنی مرضی کے حلال بناتے ہیں. چلیے، وما احل لغیر اللہ بہ، اور اس چیز کو کہ نام پکارا جائے اللہ کے سوا جس پر، فمن اضطر، پس جو کوئی لاچار ہو جائے، غیر باغن، نہ سرکشی کرنے والا، امرین آپ یہ ناہید جو ہے نا ان کے ساتھ شیئر کریں اپنا پارا، اور ناہید آپ بھی ساتھ پڑھیں، مجھے اچھا لگے گا اگر آپ کی بھی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پارا دکھاتی ہیں، ساتھ ان کے کرسی پہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، انما،
انما،
اچھا جی یہ تھوڑا سا پیچھے چلی گئی میں، چلے، فمن اضطر، بس جو کوئی لاچار ہو جائے، غیر باغن، نہ سرکشی کرنے والا، ولا عادن، اور نہ حد سے نکلنے والا، فإن اللہ، پس بے شک
اللہ،
غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لما تصفو، اس چیز کے لیے جو بیان کرتی ہیں، السنتکم الکذب، السنتکم الکذب، زبانیں تمہاری جھوٹ، ھذا حلال،
یہ
حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام ہے، لتفترو، تاکہ تم بہتان باندھو، تاکہ تم باندھو، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، ان الذین، بے شک جو لوگ، یفترون، بہتان باندھتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹے، لا یفلحون، وہ فلاح نہ پائیں گے، متاع قلیل، فائدہ ہے تھوڑا سا، ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وعلی الذین، اور ان لوگوں پر جو، حدو، یہودی ہوئے، حرمنا، حرام کی ہم نے، ما قصصنا علیک، جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن کانو، اور لیکن تھے وہ، انفسہم یظلمون، اپنے اوپر ظلم کیا کرتے، ثم ان ربک، پھر بے شک پروردگار تمہارا، للذین عملوا السوء، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیا برا، بجہالت، نادانی سے، ثم تابوا، پھر توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کی، ان ربک من بعدہا، بے شک پروردگار تیرا اس کے بعد لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا رحمت والا ہے. ان ابراہیم بے شک ابراہیم کانا تھے امتن امام قانتن للہ حنیفہ اللہ کے فرما بردار یکسو ولم یکو اور وہ نہیں تھے من المشرکین مشرکوں میں سے شاکر لینعمہ شکر گزار اس کی نعمتوں کے اجتباہو اللہ نے ان کو چن لیا وحداہو اور چلایا ان کو الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف وآتیناہو اور ہم نے دی ان کو فی الدنیا حسنہ دنیا میں بھی بھلائی وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں بھی لمن الصالحین البتہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. ثم اوحینا الیک پھر وہی بھیجی ہم نے آپ کی طرف ان اتبع کہ پیروی اختیار کرو ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے انما بات یہی ہے کہ جوئل السبت مقرر کیا گیا ہفتے کا دن علی الذین اختلفوا فیہ علی الذین اختلفوا فیہ انہی لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں اور بے شک پروردگار تیرا لیحکم بینہم البتہ ضرور فیصلہ کرے گا ان میں یوم القیامتی قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون اس چیز کا کہ تھے وہ جس میں اختلاف کرتے اد الى سبیل ربک بلاؤ اپنے رب کی راہ کی طرف بالحکمتی حکمت سے والموعظت الحسنہ اور نصیحت سے جو اچھی ہو وجادلہم اور بحث کرو ان سے بلکہ اس کو پھر پڑھتے ہیں وجادلہم اور مناظرہ کرو ان سے باللتی ہی احسن ایسے طریقے سے کہ وہ بہتر ہو ان ربک بے شک پروردگار تیرا ہوا عالم وہی خوب جاننے والا ہے بمن ضل عن سبیلہ اس کو جو بھٹکا ہو اس کے راستے سے وہو عالم اور وہ خوب واقف ہے بالمحتدین راہ پانے والوں سے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر انتقام لو تم فَعَاقِبُوا تو بدلہ لو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ اتنا ہی کہ تکلیف دی گئی تم کو ساتھ اس کے وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ اور اگر صبر کرو تم لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ یقیناً وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے وَاسْبِرْ اور صبر ہی کیا کرو وَمَا صَبْرُكَ اور نہیں صبر آپ کا
اِلَّا بِاللَّهِ
مگر اللہ ہی کی مدد سے ایک اور معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے
اِلَّا بِاللَّهِ
اور اللہ ہی کے ذمے یعنی اس کا اجر پھر اللہ ہی دے گا
وَلَا تَحْزَن
اور نہ غم کریں
علیہم
ان پر
وَلَا تَكُو
اور نہ ہو
فی
دَيْقٍ تنگی میں مِمَّا
يَمْكُرُونَ
اس سے جو وہ مکر کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ساتھ ہے ان کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں والذین اور جو لوگ
ہم محسنون
وہ احسان کرنے والے ہیں اللہ ہمیں بھی محسن بنا دے چلیے یا پرو تلاوت سنیں گے اور ہم پچھلے سبق کی سنیں گے رم ٹھیک ہے جہاں سے آگے شروع ہوگا 106 سے شروع کرنا تو تلاوت تھوڑی سنتے پہلے کیا کرنا چاہیے اس فارغ وقت میں آرام کرنا چاہیے جی یعنی کچھ پڑھتے رہے دل میں استغفار پڑھیں الحمدللہ پڑھیں جو دل میں آتا ہے وہ پڑھیں
Thank you. کنیکشن ہونا تھا وہ بہت کثر جو سفر میں نماز پڑھتے ہیں، آپ تھوڑا سا سب اپنا اپنا بتا دیں کمپلیٹ کر رہے
ہیں ٹاپک ہوگا تو بھی جی ان شاء اللہ اگلے سبق کی اس کے شروع میں سنیں گے نا، ابھی اتنی کافی ہے تلاوت. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پچھلی جتنی آیتیں تھیں ان کو چند لفظوں میں ہم دہرا کے تو پھر آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ابھی تک جتنا بھی سبق ہوا ہے مجھے تو سب کے اندر سے ایک چیز سمجھ آئی ہے اور وہ ہے تدریج، گریجویلٹی. پہلے نزلہ کی بات ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، آہستہ آہستہ اترنا. پھر اس کے بعد ناسخ اور منسوخ کی بات ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی طبیعت کے مطابق دین بھیجتے ہیں، بلکہ اس صورت کی آخری آیتیں جب ہم پڑھیں گے تب خوش ہو جائیں گے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی تک ہمیں کسی نے تبلیغ کرنا سکھایا ہی نہیں تھا، جتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں تذکرہ کیا. تو جب بھی کبھی زندگی میں کوئی تبدیلی لائیں تو اس میں تدریج رکھیں، گریجویلٹی رکھیں. تھوڑی تھوڑی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بلڈنگ دنوں میں بن جائے تو کیا ہوتا ہے، دنوں میں گر بھی جاتی ہے. ایک دیوار ایک دم نہیں بنتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخصیت دوبارہ ڈھل کے نہیں بن جائے. دوسروں کو رعایت دینی چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت پیچھے سے پلٹ کے آتے ہیں. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ کچھ کپڑے ان میں پرانے سٹینز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ کپڑے اس کو کچھ دیر لگتی ہے دھونے میں، کئی دھلائیوں کے بعد وہ پھر نکھر جاتے ہیں. کچھ بالکل ہلکے سے سٹینز ہوتے ہیں، صرف ہلکی سی واش سے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو چیک کریں کہ جو لوگ ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں. تو کبھی بھی دوسروں کے بارے میں فتوے نہ دیں، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ایسی باتیں کرنے کے ساتھ پھر ہم اگلے لوگوں کا اس طرف آنا جو ہے وہ اور بھی مشکل کر دیتے ہیں. اور جذب جتنا زیادہ ہو اتنی ہی آپ کی بات کا فائدہ ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ انسان کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اللہ کی بات زیادہ سمجھ آتی ہے. آپ کا شاید پہلا سفر ہوگا، لیکن جو لوگ اس سفر میں جڑے ہوئے ہیں کئی سالوں سے وہ خود اس چیز کی گواہیاں دیتے ہیں کہ جب بچے تھے تو یہ قرآن اور طرح سمجھ آتا تھا، پھر شادی سے پہلے سنا تو کچھ اور ہی سمجھ آ گیا، اور پھر جب شادی کے بعد یہی قرآن سنا تو بالکل ہی بدل گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. تو یہ کتاب بھی انسان کے ساتھ بڑی ہوتی ہے. جیسے آپ کے کپڑے، آپ کی چوائسیز، آپ کا سونا جاگنا وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے نا، اس طرح اس کتاب کو آپ مختلف ایج میں سمجھیں. اور علماء کرام میں ایک بات بڑی معروف ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد قرآن بہت اچھا سمجھ آتا ہے، کیونکہ اس کے بعد انسان واقعی ریئلسٹک ہو چکا ہوتا ہے. فالتو جو خواہشات ہوتی ہیں اور ادھر ادھر کی چیزیں جس میں ڈسٹریکشن ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں ذہنوں سے. تو جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد انسان اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہے. اب یہاں سے آگے انہی حالات کو سامنے رکھیے جس میں یہ قرآن اتر رہا تھا. مشکلات کا دور تھا، اتنی تکلیفیں تھیں کہ اسلام کی قیمت پہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لوہے کے لباس پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو مالک تھا لوہے کی زرہ پہناتا، یعنی آپ سوچئے تپتا ہوا لوہا، اور ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیتا تھا. اور پھر وہ عہد عہد پکارتے اور ان کی چربی پگھلتی، کبھی کوئلوں پہ لٹا دیتے. یہ وہ وقت ہوتے تھے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت بہت سارے لوگ پگھل جائیں. لیکن چونکہ پیچھے تدریج کی بات تھی نا، تو یہاں اب ایک رخصت دی گئی. عام حالات میں تو اللہ کے نبی نے کسی کو مشورہ نہیں دیا، پورے مکہ کے 10 سال پڑھ لیں. 10 اس لیے بولے ہیں کہ ظلم جو ٹوٹے تھے وہ 3 سال بعد شروع ہوئے تھے، شروع میں ظلم نہیں کرتے تھے لوگ، انہوں نے اس دعوت کو کچھ سمجھا ہی نہیں تھا. لیکن 3 سال کے بعد سے جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہجرت مدینہ تک وہ ایک چین کی طرح چلتا رہا. کوئی ایک روایت مجھے تو نہیں ملی، میں نے دوبارہ بھی کوشش کی، کہ جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ بلال چھوڑو، کیوں مشکل میں پڑتے ہو، چھوڑو کیا ہے تمہارے دل کو، اللہ کو پتا ہے، یا کہا بی بی سمیہ کوئی بات نہیں چھوڑ دو، چلو خیر ہے نا. کیونکہ بعض دفعہ ہم دوسروں کے ساتھ محبت کے نام پر ان کو دین کے معاملے میں پیچھے کرنے لگتے ہیں. کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی، لیکن ایک استثنائی واقعہ ایسا ہوا کہ جس نے تدریج کے اس منظر کو، جس کا پچھلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے، اور زیادہ ہمارے سامنے کھول کے رکھا. آئی آیت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، اور ہم سب اپنے عمل کے لیے بھی دیکھیں گے کہ ہم اس میں سے اپنے لیے کیا لینے والے ہیں، کون سی چیز ہے جو ہمیں اس وقت اس کو سمجھنے کے بعد اپنے اندر لینی ہے. تو فرمایا آیت نمبر 106، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو کوئی کفر کرے اللہ کا اپنے ایمان لانے کے بعد. یہاں لکھ لیجئے، کب کرے؟ جب اس کو مجبور کیا جائے، جب اس کی جان کے لالے پڑ جائے، تو اس وقت اس کے دل کا حال کیا ہو. الا سوائے اس کے، من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہو. یعنی کسی کی جان پہ بنی ہے، کوئی گن پوائنٹ پہ اس کو کہتا ہے کہ یا تو کفر کا کلمہ بولو یا پھر تمہیں مار دیا جائے گا. اس وقت اس کا دل اسلام پہ اور ایمان پہ مطمئن ہو، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کی بات نہ مانی تو ایک ایمان والا ختم ہو جائے گا، 5 نمازیں قتل ہو جائیں گی، روزے قتل ہو جائیں گے، اللہ کا ایک پیارا ایمان والا بندہ ختم ہو جائے گا. تو اس سوچ کے ساتھ اگر وہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو پھر ایسے ہی ہوگا، لیکن شرط یہ کہ اس کا دل مطمئن ہو، تو پھر اس کو معذور سمجھا جائے گا. یہ ایک قسم کا معذور شخص ہے، ہینڈی کیپڈ ہے، اتنا مجبور ہے کہ اس وقت پھر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں. ہاں لیکن ولیکن من شرح بالکفر صدرن، مگر جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ اپنا سینہ، اللہ میں سے کسی کو ایسا نہ کرے، تو پھر ایسے لوگوں کا حال کیا؟ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ظاہر یہ آیت اور اس اگلی آیت جو ہے وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جنرل ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. اس وقت جب کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے، ناقابل برداشت قسم کی اذیتیں دے کر کفر پہ مجبور کیا جاتا تھا، تو اس وقت عمار بن یاسر کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. پہلے سمجھ لیجئے کہ عمار بن یاسر کون تھے، کہ جن کی ماں سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ. یاد رکھیے کہ اس اسلام کو بچانے کے لیے سب سے پہلے جس نے جان دی ہے نا، وہ ایک مرد نہیں، عورت تھی. اور جس نے سب سے پہلے اس وحی کو اخذ کیا وہ بھی کوئی مرد نہیں، وہ عورت تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں سے آپ پہلے عورت ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمارے لیے یہ سارے حالات رکھ دیے. تو یاسر بیٹے تھے، یاسر باپ تھے، عمار بیٹا تھا، بی بی سمیہ جو تھی وہ ماں تھی. یہ خاندان ابو جہل کا غلام تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ غلامی میں تو پھر جو مرضی کر دیا جائے. اسی طرح ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ابو جہل نے سمیہ اور عمار اور ان کے خاندان کو آگ پہ مطلب جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہوا ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر ان کو کہا تھا کہ صبرن علی آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، انی موعدکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. بی بی سمیہ کو اتنے ظلم کے ساتھ مار دیا کہ ان کے جسم کو دو حصوں میں چیر دیا، ایک کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسرے کو دوسرے کے ساتھ، اور دونوں کو مخالف سمت پر ڈال دیا. اسی طرح باپ کو بھی مار دیا. عمار اس موقع پہ تو بچ گئے، لیکن بعد میں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ جب کفار نے ان کو پکڑا، پہلے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کو مارا، پھر ان کے باپ کو مارا، اور یاد رکھیے یہ بچے تھے اور بچوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، تو کہا کہ دیکھو اگر جان بچانا چاہتے ہو نا تو یہ کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میری جگہ ہوتے اور ہمارے معبودوں کو اچھا برا کہہ دو، جو بھی کہہ دو. خیر جان بچانے کے لیے کفار جو ان سے کہنوانا چاہتے تھے انہوں نے کہا، اور کہنے کے بعد پھر سوئے نہیں بلکہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت حتی سببتک وذکرت الہتہم بخیر، اے اللہ کے رسول مجھے نہیں چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا. یعنی اس حد تک انہوں نے انا کا اس کو مسئلہ بنایا کہ اپنی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہو اور ہمارے معبودوں کو اچھا کرو. اللہ کے نبی نے اس بات کو سنا تو کیا کیا، تدریج، سکون. ہمیں تو سر سے پاؤں تک آگ لگ جاتی نا. یہ جو جذباتی رویے ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے یہ ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل لاتے ہیں. کچھ لوگ نہ خوشی کی بات برداشت کرتے ہیں نہ غم کی، نہ ان کو اچھے دن راس آتے ہیں نہ ان کو برے دن راس آتے ہیں. اس عادت کو بدلیے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں. یہ چیز انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے، پھر وہ کبھی بھی خوش نہیں رہے گا. یاد رکھیے اللہ کے نبی میں تحمل تھا، نزلہ، اور پیچھے آپ نے ننسخ پڑھا، سکون سے بات سنی، پھر پوچھا کیف تجد قلبک، یہ بتا کہ تیرے دل کا حال کیا ہے، واٹ آر یو فیلنگ، تمہاری ایک فیلنگس کیا ہیں. قال مطمئن بالایمان، عمار بولے کہ میرا دل تو ایمان پر پوری طرح مطمئن ہے. پھر آپ نے فرمائی نادو فاؤد، پھر اگر وہ دوبارہ تم پر اسی طرح ظلم کرے تو پھر یہی باتیں کہہ دینا، کیونکہ اللہ کو پتا یہ میرا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنی جلدی تھوڑی بہت گمان ہوتا ہے کہ ایک بندہ حالات اور وقت کی وجہ سے اسلام کو فائدہ دینے کے لیے مار دیتے، تو وہ جو اٹے میں نمک کے مسلمان تھے ان میں ایک اور کم ہو جاتا، تو پھر وہ مار نہیں تھے، وہ ایک مسلم نمائندہ تھا. تو بعض دفعہ زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان اپنی ذات سے بڑھ کر اس وقت اسلام کا فائدہ سوچتا ہے، تو اس ایسے وقت میں پھر اگر کوئی کسی کو مجبور کر دے تو اللہ نے رخصت رکھی ہے. یاد رکھیے جینے کے دو ہی انداز ہیں، ایک ہے عزیمت کا اور ایک ہے فرائض کا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمار بن یاسر کے ماں باپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور یہی جیتے ہیں. ایسے لوگوں کی قربانیوں نے آج ہمارے لیے دین پر عمل آسان کیا. یہ لوگ وہ مثالیں قائم کر گئے کہ اس کے بعد آخر کفر کا زور ٹوٹا. اگر سارے ہی لوگ رخصت کے درجے پہ آتے، جو کہ یہ رخصت ہے، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن رخصت ہے، ہمارا دین ہے ہی بہت فلیکسیبل، تو جب رخصت کے درجے پہ کچھ لوگ آ کے تو ایک ان لوگوں کے لیے بھی راستہ کھل گیا جو بیچارے بالکل ہی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اگلی آخری آیتوں میں اس موضوع کا بہت اچھی طرح سمجھیں گے، اس لیے میں ابھی اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ دیکھیں گے سورت کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتا ہے. اور میں پورے یقین اور شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ اس موضوع کو سننے کے بعد ہمارے دل سے کم از کم یہ شکوہ نکل جائے گا کہ میرے بچے میری نہیں سنتے، میرا شوہر میری نہیں سنتا، میری دوستیں مجھے پسند نہیں کرتی، دس اینڈ دیٹ. ایسے لگتا ہے کہ الٹی چھری کے ساتھ ہم کسی کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ذبح تو پھر ہوگا نہیں، تو وہ ہاتھ ہمارے ہی کٹیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں باتیں بتا دی. حالانکہ آپ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں کہ جن کو سننے کے بعد دل پگھلتا ہے. حباب بن ارت، آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا یہاں تک کہ چربی پگھلنے سے آگ بجھی، مگر وہ سختی سے ایمان پر جمے رہے. حضرت بلال کو لوہے کی زرہ پہنائی اور چل چلاتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کر دیا، پھر تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا گیا، مگر وہ احد احد کہتے گئے. حبیب بن زید کا نام آتا ہے، زید بن عاصم بھی ان کو کہتے ہیں، حبیب بن زید بن عاصم ان کا نام ہے. ان کے جسم کا ایک ایک عضو مسلمہ کذاب کے حکم سے کاٹا جا رہا تھا. انگلی کاٹتے پھر کہتے بولو بولو کہ مسلمہ نبی ہے. پھر پاؤں کاٹا ہاتھ کاٹا, لیکن ہر جگہ ان کی زبان پہ یہ بات تھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ واقعات موجود ہے. عبداللہ بن خزایہ کے بارے میں ابن اساکر کی ایک روایت میں آتا ہے, قیدی ہو کر کسی عیسائی بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. اب کرسچن تھا بادشاہ, مجبور کیا ان کو, کہنے لگا کہ اگر تو اپنے دین سے پلٹ آئے, یعنی یہ جس دین کا اور محمد کا تو نام لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پھر جا, میں تجھے اپنی بادشاہت میں شامل کروں گا اور اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں گا. سوچیے ذرا کتنی بگ آپشن ہے, کون کس کے لیے جیتا اور کیا حالات کرتے ہیں. کہنے لگے کہ تو اپنی بادشاہت کی بات کرتا ہے, پوری بادشاہت بھی دے دے تو میں اس سودے کو نہیں قبول کروں گا. بادشاہ کے نام پہ چوٹ پڑی. بادشاہ نے تیر مارنے کے لیے ان کو لٹکایا, ان کو ایسے ہینگ کر دیا اور دور سے جیسے وہ نشانہ لے کے تیر مارتے ہیں نا, تیر مارے پھر بھی نہ ہٹے. پھر کہنے لگا کہ پیتل کی ایک دیگ لے کر آؤ, کاپر کی دیگ تھی جس کے اندر جلتا ہوا تیل تھا, کاپر خود ہی بہت گرم, پھر اس میں تیل. پھر ان کے سامنے اپنے درباریوں میں سے کہا کہ جو کسی قیدی کو لاؤ. ایک قیدی کو لایا اور اس قیدی کو پکڑ کے جھٹ سے اس تیل میں ڈالا. ان کی آنکھوں کے سامنے وہ چرمر ہو گیا. کبھی آپ نے بھی گوشت فرائی کیا ہوگا, یہ منظر دکھا کے بولا اب بول. یعنی ڈرا رہا, تھریٹ کر, مارنا نہیں چاہتا تھا. کافروں کو بہت پتا ہے کہ مسلمانوں میں بڑی خیر ہوتی ہے. انہوں نے کہا میں نہیں پلٹوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, پھر اگر تو نہیں پلٹے گا تو تیرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے, تیاری کرو. ان کے لیے دیکھ رکھی اور سب ان کو بلایا. جب قریب تھے کہ اس جگہ کے پہنچے تو یہ رونے لگے. بادشاہ تو خوشی سے بغلیں جھاڑنے لگا, کہنے کو اتارو اتارو ان کو, نہیں 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 ان کو نہیں, سمجھا کہ شاید اپنی جان کے جانے سے رو رہے ہیں. تو کہنے لگا اچھا اچھا بات میری مان لو گے. کہا بات نہیں مانوں گا, بس یہ خیال آیا اس وقت کہ میرے جسم میں صرف ایک جان ہے, کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں جسم کے ہر عضو کی الگ جان اللہ کے راستے میں دیتا جو اس وقت مجھے خوشی ہو رہی ہے. کبھی سوچے تو صحیح ہم کن باتوں پہ روتے ہیں, کبھی آپ نے اور میں نے سوچا؟ 2.5 گز کیا 1 گز کا کپڑا سر پہ لیتے ہوئے ہمیں خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری جان کو کیا ہو جائے گا. بادشاہ کو سمجھ آ گیا کہ ان کو مارنے سے فائدہ کیا ہونا ہے. کہنے لگا اچھا بس تمہیں ایک چیز پہ چھوڑتا ہوں, آؤ اور میرے ماتھے پہ بوسا دے دو, بس کچھ کر دو. کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں, میں دیتا ہوں. یہ اترے, انہوں نے حضرت ان کے بادشاہ کے ماتھے پہ بوسا دیا. بادشاہ کہہ رہے ان کو چھوڑ دو. دیکھیے یہ ہوتا ہے روب, سچے مومن کا روب. یہاں سے نکلے, حضرت عمر کے پاس پہنچے. یہ ان کی دور خلافت کا قصہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پوری کہانی سنی, پھر کہا, کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے خوش ہوئے, کہنے لگے ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم عبداللہ کے ماتھے کا بوسا لے, اور میں پہل کرتا ہوں. اور انہوں نے پھر ان کا بوسا لیا. وہ جلتی ہوئی کڑاہی کے اوپر سے اتار لیے گئے, مجھے کیا مشکل ہے. آج ہم کتنی جلدی اپنے ہی پیاروں کو, اپنے ہی دوستوں کو مشورے دینے لگتے ہیں, دیکھو پھر تم گھر تو نہ خراب کرو, دیکھو پھر سسرال ناراض ہو گیا تو پھر تمہاری کیا بنے گی اور بچے کیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا نہیں بنائے ہوئے. آپ دکانوں پہ دیکھتے ہوں گے, یا انڈین دکانیں, اتنے اتنے خدا بکتے ہیں ان کی دکانوں پہ. اور کبھی آپ قریب سے دیکھیں ٹیگ لگے ہوتے ہیں 30-40 مجھے صرف گزرنے کا اتفاق ہو اس جگہ سے, تو میں سوچ میں پڑ گئی کون عقل مند ہے جو یہ خریدے گا. اتنا سا مٹی کا خدا, جو مٹی کا کھلونا شاید 1-2 پاؤنڈ کا ملتا ہوگا, وہ کتنے 40-50 کی ٹیگ لگا ہوا تھا. تو وہ چھوٹے چھوٹے بت انہوں نے بنایا نا, تو ہم نے بھی بہت سارے بنائے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا, جتنا ایمان پختہ ہوگا اور آپ کا کردار مضبوط ہوگا, لوگوں کے دل بیٹھنے لگیں گے آپ کو دیکھ کر. وہ کہیں گے جاؤ جاؤ بھائی, ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے, گو ہیڈ. آپ ایئرپورٹس میں, آپ کہیں سیکیورٹیز میں, آپ کہاں بھی, آپ اپنے ایمان پہ پورے یقین کے ساتھ چلیں, پھر دیکھیے دوسرے آپ کا راستہ بھی نہیں روکیں گے, شرط یہ کہ آپ کا دل ایمان سے جڑا ہو. اب دیکھیے جب ہوا چلتی ہے نا, تو کچے پکے پتے جو ہوتے ہیں نا وہ جھڑنے لگتے ہیں. یہ جو مخالفتوں کی اور آزمائشوں کی ہوائیں چلتی ہیں نا, یہ اصل میں اسلام کو پاک کرتی ہے اس طرح کے بیکار لوگوں سے. اور ایسے لوگ رہتے بھی تو کیا ہے, آپ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اب مار کو موت نہیں دی, بچ کے آگے. اسی طرح ایک واقعہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک جگہ
اور دوسرا جو اس کو انہوں نے مارا وہ جنت میں چلا گیا. مکھی کو چڑھانے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا, اور دوسرا جو وہ اسٹینڈ لینے کے لیے اللہ کے پاس پہنچ گیا. دیکھیے ہم بہت لوگ اسٹینڈ لو, آپ اور میں دین بھی تھامتے ہیں. اسی طرح کی مثال آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی, آج وہ ایمان ہی نہیں جو اللہ کی مدد کو پکارے. آج ہم تو اتنے گرے پڑے دور میں,
پیدا ہوئی ہے نا, آپ دیکھیں کہ تقریباً 400 سال ہو گئے اور کئی نہیں میرے لیے 10 نسلیں گزر جاتی ہیں اتنے وقت میں. ہم سب غلامی کی پیداوار ہے. جب کبھی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ 19 اور 18 سینچری میں علامہ اقبال نے اس درد کو محسوس کرنا شروع کیا ہوا. آپ آج سے 250 سال پہلے کی شخصیت کی زبان سے سنیں تو آپ کو لگے گا آج کی باتیں. اور میں جب سنتی تو میں علامہ اقبال اس دور کی باتیں کرتے ہیں جس کو ہم بڑا نیک دور کہتے ہیں, کیونکہ ہم تو اس دور میں دیکھتے تھے عورتیں اتنے لمبے لمبے غرارے اور بڑے نقاب اور ٹوپی والے برقعے پہنتی تھی. اس دور میں وہ تڑپتے تھے جلتے تھے, تو آج کیا ہے؟ تو چلیے میں اور آپ تھوڑا سا تڑپ تڑپ کے چلے جائیں گے دنیا سے, ہمارے کیا ہونے والا ہے؟ آج ہمارا ایمان کہاں بکتا ہے؟ اور ایک یاد رکھیے, آج کے دور کا جو ایمان بکتا ہے نا, یہ اس نفس کے بت پہ بکتا ہے. ہم اپنی فزیکل بینگ کو نہیں بدل سکتے. نمازیں تو آج بھی ٹوٹی پوٹی پڑھ رہے ہیں مسلمان, لیکن ایسی نمازوں کا اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جس نماز کے بعد نہ دل میں کوئی حرکت نہ کوئی بات بنے. تو ایسے لوگوں کی باتیں پڑھتے وقت ہم سب اپنا دیکھیں. میں اپنے آپ کو پوچھوں, اگر عمار کی جگہ میں ہوتی تو میرا عمل کیا ہوتا؟ اور کیا میں آج کے حالات میں عمار جتنی مجبور کر دی گئی ہوں؟ ہم تو ماتھے پہ تیوری نہیں دیکھ سکتے اپنے کسی پیارے کی. شادی ہوتی ہے, شوہر کو ہم خدا بنا لیتے ہیں, ساس کو ہم جو ہیں وہ کسی اور بت کا نام دے دیتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں اور ویسی باتیں. اور یاد رکھیے کہ یہاں دیکھیے ممبادی اکری ہو, یہاں سے ایک سائیڈ ایشو بھی سمجھ لیجئے کہ جب کسی کو مجبور کیا جائے, کسی کو مجبور کرے کوئی شراب پیو, کسی کو مجبور کرے زنا کرے, تو پھر کیا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ مجبوری میں یعنی کسی کے فورس کرنے پہ جب کوئی گناہ کرتا ہے نا, گناہ وہ بھی ہے, یہ الگ بات ہے کہ اس کی انٹینسٹی پھر کم ہوگی اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے. تو پھر ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں اور اس کے بارے میں محسوس کریں. مسند احمد میں روایت ہے کہ چند لوگ مرتد ہو گئے, حضرت علی نے ان کو آگ میں جلوا دیا. حضرت ابن عباس کو یہ بات پتہ چلی تو کہنے لگے میں تو انہیں کبھی آگ میں نہ جلاتا, کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اللہ کے عذاب سے تم عذاب نہ دو, ہاں بے شک میں ان کو قتل کروا دیتا, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنا دین بدل دے اس کو پھر قتل کر دو. جب یہ بات حضرت علی تک پہنچی تو کہنے لگے ابن عباس کی ماں پر افسوس. اسے وارد یعنی بخاری کی روایت ہے. اس میں جو بات میرے اور آپ کے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان حکومت میں رہتے ہوئے اپنا دین بدل لے تو پھر حکمران کے پاس حق ہے کہ اس کو مار سکے. بات اصل یہ ہے. مسند احمد میں آتا ہے ابو موسیٰ الاشعری کے پاس یمن سے معاذ بن جبل تشریف لائے, دیکھا کہ ایک شخص ان کے پاس ہے, پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ یہ یہودی تھا, پھر مسلمان ہو گیا لیکن اب پھر یہودی ہو گیا. ہم تقریباً 2 ماہ سے اسے اسلام پر لانے کی کوشش میں ہیں. تو آپ نے فرمایا واللہ میں بیٹھوں گا بھی نہیں جب تک کہ تم اس کی گردن نہ اڑا دو, کیونکہ یہی فیصلہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ جو کوئی اپنے دین سے لوٹ جائے اسے قتل کر دو, یا فرمایا کہ جو اپنے دین کو بدل دے. اب یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا, حالات اور واقعات دیکھے جائیں گے, ہر ایک کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ دیکھا جائے گا. لیکن آپ اپنے لیے ایک عمل کی بات رکھیں, کسی کا گھر ٹوٹتا دیکھیں, کسی کو طلاق ہوتی دیکھیں, کسی کے بچے اس سے ناراض ہوتے دیکھیں, کبھی اپنی دوست کو یہ مت کہیں کہ دین چھوڑ دو. دیکھیں آج تو قرآن چھوڑنے کی باتیں ہوتی ہیں نا, تب تو دین چھوڑنے کی بات تھی. آج ہمیں یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اسلام چھوڑ کے کفر پہ آ جاؤ, لیکن حجاب چھڑواتے ہیں, لکھ لیں آج دین کے نام پہ ہم کیا چھڑواتے ہیں, حجاب چھڑواتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, قرآن کی تعلیم چھڑواتے ہیں, اور کیا چھڑواتے ہیں ہم؟ گیٹ اپ چھوڑ دو, شراب پی لو, شیک ہینڈ کر لو, میاں بہت بڑا مل گیا تمہیں جاب, اس کے دوستوں کے ساتھ تم بھی ذرا پارٹیوں میں محفلوں میں اس کو اپنی ادائیں دکھاؤ. تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو انسان کی نظر اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ویلیو ختم کر دیتی ہیں. پھر آگے دیکھیے وجہ ایسا کیوں ہوتا ہے. لوگ کیوں دین کی بات کے اوپر اتنی جلدی پیچھے ہو جاتے ہیں, سٹینڈ نہیں لے پاتے. آیت 107, ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ, یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا آخرت کے مقابلے میں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. کیا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے؟ 108, أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی. ڈم ڈیف, نہ سن سکتے نہ بول سکتے نہ دیکھ سکتے, بلکہ وہ اولئک ہم الغافلون, یہ لوگ ہیں ہی غافل, غفلت میں پڑے ہوئے. ابدی انجام ان کا کہ آیت 109, لا جرم انہم فی الاخرت ہم الخاسرون, اب تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے. یہاں پہ بات ختم ہوئی ہے جو شروع ہوئی تھی, ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا. ہائی لائٹ کر لیجیے لفظ استحب الحیات الدنیا کو. حب دنیا راس کل خطیہ, ایک حدیث کا خلاصہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جان ہے, سر ہے اس کا. دنیا کی محبت سے ہر برائی شروع ہوتی ہے, سٹینڈ نہیں لے پاتے, اور دنیا کی محبت حق سے منہ موڑ کر غافل بنا دیتی ہے. آج آپ سوچئے کیا لوگ غافل ہیں, دکھتی ہے غفلت کہیں؟ وجہ کیا ہے؟ استحب الحیات الدنیا. پھر اس کے بعد آپ کو آج دنیا میں جہالت دکھتی ہے؟ استحب الحیات الدنیا. یہ دنیا ذلیل کر دیتی ہے انسان کو. کبھی انسان اکیلے میں بیٹھے اور خود سے پوچھے, میں اس دنیا کے پیچھے اتنا ذلیل ہو رہا ہوں. ایک شخص جس کا نام مجھے تو نہیں پتا, لیکن میرے شوہر کا, میرے ہسبینڈ کا, میرا خیال ہے چیلنج تو نہیں کہوں گی, وہ کہتے ہیں کہ تم بات کرو گی سب کو پتا ہوگا اس کا نام. کل پرسوں کے اخبار کی خبر ہے, میں لے نہیں آئی, ورنہ میں اخبار ہی دکھاتی تو آپ سمجھ جاتے. امریکہ کا ایک بہت معروف آرٹسٹ مرا, پتا کس کو یہ خبر پتا ہے؟ کیا نام تھا اس کا آپ نہ دی؟
رابن
ولیم. کیا جانتی ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بتائیں, یقیناً آپ کی انفارمیشن میرے سے اچھی ہوگی. مجھے رات کو انہوں نے پوری پڑھائی سنائی کہانی, میں پھر بھول گئی ہوں. جی کون تھا یہ؟ دا موسٹ فیمس ایکٹر اینڈ کامیڈین, اتنا فیمس ہے کہ صدر اوباما اس کا فیونرل کرنے لگا, رائٹ؟ پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ سوسائڈ کی, خود کشی کی. ڈپریشن نہیں, ڈپریشن ہے. پوری اس کا آرٹیکل چھپا ہوا کل کی اخبار, یہ کہیں سے پکڑ کے, یہ دیکھیں آن لائن پہ بھی سب کو پتا ہے. کہتے ہیں یہ موسٹ فیمس شخص ہے اور اس کی زندگی کی ساری تصویریں اور کہانیاں. تو یہی افسوس کر رہے تھے کہ کیا دیا اس کو اس دنیا نے, دولت مند, امیر اور روپ بدل. دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو اسلام نہیں ملا, اس کو نہیں پہنچا یا اس کو نہیں پتا, اور کچھ نہیں تو 9/11 کے بعد تو ہر بندے کو پتا اسلام ہے. میں نے کہا ہم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں, بڑی بات ہے کہ وہ اتنا نشے میں ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو اسلام کیا. لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا نہیں, اللہ نے اس کو 60 سال کی عمر تھی, کتنی تھی, اتنی زندگی تھی, اس کو خوب پتا تھا, عقل بھی تھی, اور اگر ایون کوئی نہ پہنچے تو فطرہ تو ہے نا, الستو بربی کو. تو یاد رکھیے استحب الحیات الدنیا, دنیا کی محبت بندے کو چرک. اور آپ نے فیل کیا, میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی رات کو بتایا, ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں بھی ایک بہت فیمس کامیڈین تھے, اتنے فیمس تھے, ہم نے خود بچپن میں ان کے ڈرامے دیکھے ہیں, سچی جو بات ہے, لیکن انہوں نے بھی سوسائڈ کی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ اکثر یہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں, ان کے دل اندر سے خالی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہی ہے اس شخص کے لیے جس نے دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا.
اور
اتنی ان کے پاس دولت تھی. جی اب آپ فرمائیے.
یاتی کی بات سے میں, آپ نے کہا نا کہ ان تک کیوں نہیں قرآن پاک پہنچا, تو کل پرسوں میرے ہسبینڈ مجھے بتا رہے تھے, ظاہر ہے بہت فیمس ایکٹر ہیں ہمارے انڈو پاک کے, سب جانتے ہوں گے امیتابھ بچن, تو وہ سب کو پتا ہے کہ کتنے رچ پرسنالٹی ہیں, پالیٹکس تک گئے سارے. تو کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سکون نہیں مل رہا, مجھے ڈپریشن ہے. تو کسی نے ان کو ریکمینڈ کیا کہ آپ قرآن پاک پڑھو, انہوں نے کہا میں نے سب کچھ پڑھا, تو کہتے ہیں جب انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا تو کہتے ہیں مجھے اتنا سکون مل رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ون ٹو آل اس قرآن پاک کو میں پڑھوں گا کہ میرے دل کو سکون صرف اس چیز سے.
اور آپ دیکھیے کہ ہم آج وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. میرا تو دل کرتا ہے سچی بتا رہی ہوں میں آپ کو اپنے, جو آپ اکثر سوچتے ہیں نا کہ اکثر دل کی کیا حالت ہوتی ہے, ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے نا, میرا تو ہر وقت دل کہتا ہے کہ میں سجدے میں رہوں اور یہ کہوں اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان بنایا, تو نے ہمیں قرآن دیا. اور آج اس قرآن کی دعوت جب دوسروں تک پہنچتی ہے, کتنے لوگ ہیں جو اس کو اتنی بھی اہمیت دیتے ہیں جتنی کوئی ٹی پارٹی کی دعوت کو اہمیت دیتے ہیں. یہ صرف عذر ہے, یہ صرف بہانے ہیں, دوری ہے, سفر ہے, مشکل ہے, گاڑی نہیں, کیسے جائیں. وہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جس کو نہیں آنا اس کو نہیں آنا, اور جس کو جانا ہے اس کو جانا ہے, اس کو پہنچنا ہے. جس نے کام کرنا ہے وہ کر کے رہے گا. جی نوشین,
میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرے گھر میں ایک دروازہ جو فریم بنا ہوا جس میں آیسو یاسین لکھی ہوئی, جو عام گھروں میں, میرے گھر میں ایک ہندو عورت آئی, میں بڑی سی فریم ہے جس کے جو بالکل سامنے بیٹھے, مجھے کہتی ہیں کہ کیا تم نے لکھا ہے, اور میں نے کہا میرا قرآن لکھا ہے. پھر نیچے ہو کے باتیں شروع کر دی, پھر ایسا کر کے مجھے کہتی ہے کیا تمہارے لیے پاسبل ہے اس کو ہٹاؤ میرے آگے سے, میرے دل کو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھتے.
دیکھیے ہر چیز کا اثر ہوتا ہے, ہماری اذان سن کے کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, تو یہ حقیقت ہے. اور ہم کس کھیت کی مولیاں تھے کہ ہم اسلام لے آئے, ہے آج طاقت؟ خود سے پوچھیے, موضوع تو چل ہی رہا نا, کیا میں سمجھ کے اسلام قبول کرتی؟ اگر مجھے چوائس کے ساتھ مسلم بننا پڑتا تو کیا میں بنتی؟ آر بی مسلم بائی چانس اور بھی مسلم بائی چوائس. آج مسلمانوں کی بھی چوائس اسلام نہیں ہے, سچی جو بات ہے. یہ چونکہ گلے میں پڑ گیا تو اب نبھا رہے ہیں رشتوں کی طرح, باقی بھی رشتے نبھا رہے ہیں, یہ بھی نبھا رہے ہیں. ہمارا الحمدللہ دل نہیں ہے ایسا, الحمدللہ, کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ آج ہم وہ مسلمان ہیں جن پہ مان کر کے اللہ کافروں کو چیلنج کرے. سوری, وی آر ناٹ دیٹ. اگلی آیت میں دیکھیے گا, اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ صرف ایمان لے آنے کے بعد بات نہیں بنتی, بلکہ اصل کام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. ایک نیکی سے دوسری نیکی, دوسری نیکی سے تیسری نیکی, اور نیکیاں ہی نیکیوں کو جنم دیتی ہیں. اس لیے فرمایا آیت نمبر 110, ثم ان ربک, پھر ثم میں کیا ہے؟ تاخیر. بتایا آپ کو دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد, یعنی تم جو بھی کرتے ہو, تمہارے حالات زندگی میں جو بھی ہیں, کبھی تم عزیمت کے راستے پہ جیتے ہو, کبھی تم فرائض پہ ہی رہ جاتے ہو, کبھی مجبوریوں کے نام پہ غلطیاں کرتے ہو, لیکن یاد رکھو ثم ان ربک للذین ہاجروا, پھر یقیناً آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی. کب کی؟ من بعد ما فتنوا, اس کے بعد کہ ان کو تکلیف پہنچائی گئی. ثم جاہدوا, پھر انہوں نے جہاد کیا. اس دوسرے اس کو جاہدوا کو ہائی لائٹ کریں. ہجرت کے بعد بھی کبھی کوئی نیکی کی ضرورت رہتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہجرت کر تو آئے, اب اور کیا کریں, چھوڑ تو دیے پچھلی زندگی, چھوڑ تو دیے پچھلا لائف سٹائل. تو اللہ کہتے ہیں نہیں, ہجرت راستہ بند نہیں کرتی نیکیوں کا, ہجرت سے تو راستے کھلتے ہیں. پچھلے چھوڑے ہیں تو اب اگلے بھی تو کرو اچھے. بعض لوگ ہیں کہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں, نیکیاں کوئی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس چھوڑ دیا نا, اب گانے نہیں سنتے, شکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اور دیکھو ہم یہ نہیں کرتے, گندے کپڑے چھوڑ دیے, اب شکر نہیں ہے, اب اچھے کپڑے کیوں پہنے, حجاب کیوں کریں, یہ کیوں کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم جاہدوا, ہجرتوں کے بعد بھی جہاد ہوگا, وصبروا, اور صبر کیا. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم, یقیناً آپ کا رب ان سب کچھ کے بعد بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں بھلا؟ اس آیت پہ ذرا نظر جمائیں, آخری حصے پہ. پہلے ہجرت, ہجرت کرو, بہت تکلیف سے امر ہوتا ہے اپنی جگہ کو چھوڑنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر فتنے, ازمائشیں, اس کے اندر سے نکل کے پھر جہاد, جہاد پھر صبر, پھر اتنے کاموں کے بعد امید کرو کہ اللہ بخشے گا. ہم کیا سوچتے ہیں عموماً؟ ان ربک من قبلہا لغفور رحیم, نہ ہجرت کروں, نہ کسی فتنے میں پڑ کے ازمائش میں نکلوں, نہ جہاد کروں, نہ صبر کروں, ہاں اللہ مجھے ضرور بخشے کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے. تو یہ بعد ہا کو ہائی لائٹ کیجئے, کچھ کاموں کے کرنے کے بعد اللہ غفور و رحیم ہوتا ہے. وہ مومن جن پر مکہ میں مصائب کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے, انہوں نے ہجرت کی, پھر مدینہ میں آنے کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کے جہاد کرتے رہے, حق کے راستے کی آزمائشیں دیکھیے, صبر ان کا کتنا تھا ہر وقت خوف کے حالات تھے مدینہ میں آنے کے بعد. کہا پھر اللہ ایسے لوگوں کو کیوں نہ چھوڑے, کیا اللہ عمار بن یاسر کو یہ کہنے پہ پکڑ لے؟ نہیں, اللہ کو پتا ہے کہ وہ مہاجر بھی ہیں, وہ مومن بھی ہیں اور وہ صابر بھی ہیں, تو اللہ ایسے لوگوں کو ضرور بچائے گا. خاص طور پہ ان آیتوں میں اشارہ ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کا, کہ جو ہجرتیں کر کر کے گئے مشکلوں میں, ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ یہاں صفتیں بیان کرتا ہے. تو ہم سب بھی اس کو اپنے لیے کرائیٹیرین بنائیں. اب دیکھیے کہ اپنی زندگی کا طریقہ بدلنا اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے میں جانا, یہ بہت مشکل لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہجرت سے جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو ایسی مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ سچا کتنا ہے. ہجرت جو ہے نا, یہ بندے کے سچا ہونے کی دلیل ہے. بہت ساری نیکیاں ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں جیسے سب کرتے ہیں. آج ہم سب آئے ہیں نا, کسی کو نہیں پتا کون دل سے آیا کون ایسی آ گیا. چلو سب جا رہے ہیں, میں بھی چلوں, چلو لینے آ گئی ہیں گاڑی میں تو چلی چلوں, چلو کوئی بات نہیں گھر میں فارغ ہو چلوں. اس روز کے آنے میں کوئی نہیں پتا چلتا کہ ہم میں سے کون دل سے آتا ہے. اس دن پتا چلتا ہے جس دن ہماری دنیا پہ چوٹ پڑتی ہے, جس وقت ہم اپنی زندگی کے اندر کسی آزمائش میں تھے. خود سے پوچھیں, میں بھی پوچھتی ہوں, آپ بھی پوچھیں, کیا آج میرا کلاس میں آنا ممکن تھا؟ کیا میرے گھر کے حالات ایسے تھے کہ میں آج کلاس میں آتی؟ یا میں کوئی جہاد کر کے آئی ہوں, یا میں کچھ جذبوں کو پیچھے ڈال کے آئی ہوں؟ بس آپ کو اپنی قیمت اللہ کی نظروں میں دکھ جائے گی. وہ وقت جب ہم مشکلوں میں ہوتے ہیں نا, اس وقت اللہ کی بات ماننا اللہ کی مدد لاتا ہے اور اس سے ایمان بھی ملتا ہے. ڈھیلی ڈھالی کوششیں, ڈھیلی ڈھالی قربانیاں, ڈھیلا ڈھالا ایمان. پہلے مکہ سے ہجرت کی, آزمائشوں میں پڑے, حبشہ گئے, پھر واپس آئے, پھر پتا چلا کہ کوئی نہیں مسلمان ہوئے مکہ لے, پھر حبشہ گئے, پھر کئی لوگ وہاں سے نکلے تو مدینہ میں چین ہی نہیں آ رہا, پھر جا حد پھر صبر ہوں, تو انجام کیوں نہ ہو کہ نہ ربک لغفور رحیم. مومن کو چین نہیں آتا. جب انسان حق کی پکار پر لبیک پکارتا ہے نا, تو مخالفت ضرور ہوتی ہے, اور اگر مخالفت قابل برداشت ہو تو انسان گزارا کر لیتا ہے, چلو ٹھیک, اٹس اوکے, آئی کین ٹالریٹ دس. مگر جب مخالفت بڑھتی ہے تو انسان واپس پلٹنے کی سوچتا ہے, پھر پرانے رسم و رواج, ہوئی وہی طرز زندگی. یہ کیوں تھوڑا سا گیپ آتا ہے تو کچھ لوگ ہٹ جاتے ہیں, کبھی آپ نے سوچا؟ یہ وجہ ہے اس کی, خوشی غم, رمضان, عید, بچے کا آنا, پاکستان جانا, ہے نا یہ سارے عذر. کتنے لوگ ہیں جو اس کے بعد پھر نہیں آتے, کبھی بھی نہیں آتے, الا یہ کہ دوبارہ اللہ ان کو پٹری پہ چڑھائے. ایک دفعہ پٹری سے اتر جائیں پھر دوبارہ چڑھنا بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی وہ ہے ہی نہیں, اور آسان لگتا ہے لوگوں کے ساتھ چلنا, چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی. آپ دیکھیے کہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ کفر کی طرف پلٹ جانا انسان کو اتنا ناگوار لگے جیسے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ لگے, تو یہ ذالک طعم الایمان, یعنی چکھ لیا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ, کہ جس کو نیکی کرنے کے بعد نیکی چھوڑنا اتنا مشکل لگے جتنا انگارے کو ہاتھ میں رکھنا. ہم کتنا کیجول لیتے ہیں, کتنی نیکیوں کے ارادے کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. رمضان کی یہ باتوں کو دیکھے, آج کی دیکھے, شیطان بھی ہستا ہوگا, چلو دیکھ لو ان کے سارے وعدے سارے ہاتھ میں پڑے. کیا عہد پیمان باندھے تھے ہم نے رمضان کی راتوں میں اور آخری دنوں میں, اور آج وہ سارے گئے, کیونکہ استحب الحیات دنیا. پھر وہی جاب بلاتی ہے, پھر وہی اسکول بلاتا ہے, پھر وہی بچے, وہی شادی, پارٹیاں. کئی لوگ تو صرف عید کی پارٹیوں کی وجہ سے نہیں واپس آتے اپنی کلاسز میں. یہ آپ تو آ رہے ہیں نا کیونکہ آپ تو بندے ہوئے ہیں, یقین کریں پوری دنیا سے جدھر مرضی آپ ہمیں چھوڑے, کسی کو جو دین کی کلاسز لیتے ہیں جا کے پوچھئے آج کل کی کلاسز کی رول کال کیا ہے, کتنے لوگ آتے ہیں؟ آدھے بھی نہیں رہتے. وجہ یہ کہ اب وہ ایک ریلیکسیشن بھی ہے نا اندر کے, کافی نیکیاں کر لی ہیں, بینک میں رکھا ہوا ہے مال, تو اب کون راتوں کو جاگے جاب کرنے کے لیے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے نیکیوں, اور یاد رکھے آج کل ہمیشہ رمضان کے فوراً بعد شیطان سب سے زیادہ پیچھے لگتا ہے. کیوں؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. آپ دیکھیے کہ غریب گھروں میں شیطان چور زیادہ جاتے ہیں کہ امیروں کے؟ چور کس گھر میں جا کے رات کو چھاپا مارتے ہیں جہاں امید ہو کہ شادی ہوئی ہے، کوئی زیور رکھا ہوا ہے، کوئی کچھ ہے، ایسی کہانی ہے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس بہت ہے. شیطان کو آپ کی وہ ساری نیکیاں دکھ رہی ہیں جو آپ نے رمضان میں کی، وہ تہجدیں، وہ تراویاں، وہ رونا، وہ دونا، وہ قیام الیل. کتنی دور دور جاتے تھے آپ تراویاں سننے سنانے، کہاں دعاؤں میں جاتے تھے، ابھی تک تراوی نہیں پوری ہوئی، مشکل سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ گھر آ کے بیٹھے، پھر قیام الیل. قیام الیل ختم ہوا، بھاگو جلدی سے، سحری کھانی ہے، سحری کھائی یا فجر کے لیے جاتے ہیں. شیطان کو پتا یو آر سو رچ نو، اور اس لیے آج کل شیطان آپ کے اوپر حملے کر رہا ہے. عقل مند ہے وہ، بیوقوف نہیں ہے. یہ جتنے لوگ رمضان کے بعد ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا، یہ شیطان کے ہاتھوں میں. آگے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا، وہ بہت عقل مند ہے، وہ ایسے اپنی ایفرٹ نہیں، بے تکے تیر نہیں مارتا کہ اس کو پکڑو، ہے ہی کوئی نہیں کنگلے لوگوں کے پاس، وہ کیا کرنے جائے گا. تو جتنا انسان دین میں آگے بڑھتا ہے نا، شیطان اس کے پیچھے اتنا پکا وار کرتا ہے کہ اس کے پاس بڑا دولت ہے، اس کو پکڑو. ایسے وقت میں پھر ایک انسان جب اللہ کے لیے من پسند چیزوں کو پیچھے رکھے تو یہ چیز حقیقت میں پسندیدہ. اور سب سے پیاری ہجرت کیا ہے؟ حدیث میں آتا المہاجر من ہاجر ما نہ اللہ ورسولہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے چھوڑا. ہجرت کرنی ہے گناہوں سے، اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی. جگہ چھوڑ دو، حالات چھوڑ دو، رشتہ چھوڑ دو، خاندان چھوڑ دو، طلاق لے لو، فیصلہ لے لو، جو کرنا ہے کر لو، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑنا. جس جگہ پر بیٹھ کے اللہ کی نافرمانی کو دل چاہے، دل کھول کے کہیں کہ نہ وہ آپ کی دوست ہے نہ وہ آپ کی پیاری ہے. آج ہم ظاہری ہجرتیں کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے، ہجرت کر کے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، گھر بڑا لینے کے لیے ہم دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں، اچھے سکول کے پاس بچوں کے لیے ہم ہجرت کر جاتے ہیں، لیکن گناہ سے ہجرت کم ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی نے ہر ہجرت کر کے دکھائی، کیونکہ آپ دیکھیں جو ہجرت ہوتی ہے نا، یہ ان نون چیزیں، ان فیملیئر چیزیں، ایوائڈ کرو ایسی چیزوں کو، اگنور کرو ایسی چیزوں کو جو تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں. آپ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو آپ ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ جہاں سے آپ کو پھر مکہ نظر آ رہا تھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے کہا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے بڑا ہی پیار ہے، اگر لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. مدینہ جانے کے بعد حضرت عمر ابو بکر کو بخار رہا کئی دن. مکہ میں خبر پھیل گئی تھی کہ مدینہ میں جا کے سب بیمار ہو گئے ہیں، روتے تھے، غم کرتے تھے، وہ ان کی جم جگہ تھی اپنی، لیکن کیا وہ ہماری طرح کمپرومائزنگ ہوئے؟ بیٹھے رہو، جائیدادیں ہیں مکہ میں، بیٹھے رہو، اب ادھر بزنس ڈیلز ہیں، فیملی ریلیشنز ہیں، شادیاں ہوئی ہوئی تھی بچیوں کی، چھوڑ کے چلے گئے دوسرے ملکوں میں. تو یاد رکھیے، ہر خواہش قربان کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی خوشی کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ہم سب کو بیاج رکاوٹیں ہیں، لیکن یاد رکھیے، باہر کی رکاوٹوں سے زیادہ اندر کی رکاوٹیں ہیں. اندر سے صحت ہوتی ہے نا، تو بڑے سے بڑا جراثیم پھیل جائے آپ سروائیو کر جاتے ہیں، اور جو اندر سے ڈھیلا ہوتا ہے اس کو ہلکی سی ہوا بھی چلتی ہے تو زکام ہو جاتا ہے. کہیں باہر گھر کے باہر بت پڑے ہیں، کہیں معاشرہ روک رہا ہے، کہیں کچھ، ہر ایک ہم پر پریشر ڈالتا ہے. اور ہم کہتے ہیں وی آر سو اپریسڈ، میں بڑی انڈر پریشر ہوں. غلط کہتے ہیں آپ، آپ اسٹرانگ ہو جائیں. کون کہتا ہے آپ مظلوم بنیں؟ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور یاد رکھیں، جب ہم ایک دفعہ نیکی کی طرف آ کر پلٹتے ہیں نا، تو دوسروں کو ہم خوشیوں کا موقع دیتے ہیں. وہ بغلیں بجاتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، شروع سے ہی چلے جاؤ یا پھر چودھویں پارے کے بعد چلے جاؤ، فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ قرآن اس قابل نہیں ہے کہ کوئی اس کو پورا کرے. نعوذ باللہ. کون ڈیڑھ سال لگائے، ایک سال پہلے سکول چھوڑا، اب ایک اور چھوڑے، توبہ توبہ. یہ کوئی اس ورث کی بک ہے کہ اس کے لیے دو سال پیچھے رہو؟ ایسے لگتا ہے اس ایک سال میں تو میں نے پرائم منسٹر لگنا تھا امریکہ کا، جا کے وہی نہیں لگوں گا، بس اب میری جاب ختم، بس دوبارہ جاب شروع کرنی ہے مجھے. آئی ایم انڈر پریشر، بہت خرچے ہیں اور بہت پینڈنگ ہے. اور آپ نوٹ کریں، جو جہاں کھڑا ہوتا ہے نا وہ وہیں کھڑا رہتا ہے. کئی لوگوں کو آپ 5 سال بعد ملتے ہیں جو جس درجے پہ، تو وہ آج بھی وہی ہیں. سوچ لیے کہ بس دیٹس اینڈ، یہ میرے لیے بس اتنا ہی دین تھا. بعض لوگ تو پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ان باتوں پہ تو میں عمل کر ہی نہیں سکتی. نہیں کرتے، وما توفیق الا باللہ، جو مانگیں گے اللہ وہی دے گا. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے کچھ کہنا اور بات ہے، اور اس پہ جمنا اور بات ہے. قل آمنت باللہ ثم استقم، پچھلے سبق میں پڑھا تھا آپ نے، استقامت کی قیمت ہے. درختوں کا حسن کیوں ہے؟ کہ وہ جمے رہتے ہیں، اس پہ پھل لگتا ہے، لیٹا ہوا درخت کسی کو اچھا لگتا ہے؟ کٹا ہوا درخت اچھا لگتا ہے؟ تو ہم جب کٹتے ہیں دین سے اپنی نظروں میں کچھ نہیں رہتے، پھر بیمار ہو جاتے ہیں، فیس نہیں کر سکتے آئینے میں ہم خود کو، جب ہم اللہ کے راستوں میں ہجرت کرنے کے بجائے اس سے اپوزٹ ہجرت کر دیتے ہیں. یہ بھی تو ہجرت ہے نا کہ نیکی چھوڑ کے گناہ پہ چل پڑنا. کبھی آپ نے بعد بانی کشتی دیکھی ہوگی، طوفانوں کے مقابلے میں کھڑی رہتی ہے، اتنی خوبصورت لگتا ہے اس کا جہاز، اس کا جو فیدر ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کے جھنڈے کو لیٹا ہوا دیکھیں تو جو اخلد الارض ہوگا اس کو دنیا بھی جگہ نہیں دے گی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ رکھے تو موت ہی آئے. اب یاد کیا کریں گے، کیسے پتا چلے گا کہ پھر جمنا؟ اس دن کو یاد کرو جس کا منظر اگلی آیت میں، آیت 111. یقین کریں اس کے نیچے اپنا نام لکھیں، نفس کے نیچے میرا نام میں خود لکھوں، آپ اپنا نام لکھیں کہ تمہارا گزارا نہیں ہے دنیا کے بغیر، تمہیں دنیا داریاں اور رسمیں اور رواج اور خاندان اور دوستیں اور برادری نہیں چھوڑتی. تو آؤ ذرا اس دن کو یاد کرو کہ جس دن یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گی ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی ہوئی. یہ میں نے مونس کیوں کہا؟ کیونکہ عربی میں مونس ہے، نفس عربی میں مونس ہوتا ہے. اگر اس کو صحیح طرح پڑھو، جس دن ہر نفس آئے گا اپنی ہی طرف سے جھگڑتا ہوا، اپنا دفاع کرتا ہوا. قیامت کے دن ہر بندہ اپنا وکیل خود ہوگا، ہر ایک چاہے گا کہ کسی طرح میں جہنم کی سزا سے بچ جاؤں اور میرے سامنے معاملہ آسانیوں کا ہو جائے. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور بدلے میں پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں ہے. اس آیت کو جب میں پڑھتی ہوں نا تو میرے ذہن میں ایک عجیب سی تصویر بنتی ہے. کوئی ایک کردار ایسے جیسے وہ نہیں پہلے دور میں چھلاوے سے ہوتے تھے، آپ ان کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے؟ ایسے کپڑے بڑے بڑے چوغے پہ نہا کے بچوں کو ایک وہ سٹیج پہ کیا کہتے تھے، ایک بڑا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، پتلیاں بنتے تھے. میرے ذہن میں شاید کو پڑھتے ایک دم ایک پتلی آتی ہے اور قیامت کے دن وہ ہار رہی ہے، ہائے بچاؤ، ہائے مجھے بچاؤ، پریشان ہو، اپنے بارے میں عذر دلیلیں مجبوریاں پیش کرتا ہوا رہا ہے، چیخے گا چلائے گا، ہائے مجھے بچاؤ، ہائے مجھے چھوڑو. وہاں اس دن ہر بندہ پریشان ہوگا. یہی بات سورت عبس میں آتی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، وجہ کہ لکل امرئ منہم یوم اذن شان یغنی، اس دن ہر بندے کا حال یہ ہوگا کہ وہ ہر دوسرے سے اس کو بے نیاز کر دے گا. دیکھیں ماں بھی جب صحت مند ہوتی ہے نا تو بچے کو دیکھتی ہے، اور جب ماں کی اپنی جان پہ ہوتی ہے تو کہتی ہے لے جاؤ اس بچے کو میری آنکھوں کے سامنے، میں اس کو نہیں دیکھ پا رہی، اس کو میرے سے دور کرو. یہ آج ساری محبتیں ہماری صرف اس دنیا تک ہے. جس دن ہم اس دنیا کے معاملے سے آگے پہنچیں گے اس دن سمجھ آئے گی اصل محبت. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات اتنی مشکل نہیں ہے، بات اتنی آسان بھی کوئی نہیں ہے. قیامت کا دن ہے، ذرا ذہن میں تو لائیے، بالکل امیجن کریں، آپ اپنے رشتوں کے نام لکھیں. سورت معارج آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ آیت نمبر 10 سے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور اسے نہیں کوئی پوچھے گا دلی دوست کسی دلی دوست کا حال. یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے، سب دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم یہ خواہش کرے گا. اب لفظ مجرم پہ غور کریں، کیا کیا جرم کرتی ہوں دنیا میں اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، پیاروں کے لیے. ہر مجرم اس دن خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش آج کے دن کے عذاب سے میں فدیے میں دے دوں اپنے بیٹے کو. وصاحبتی ہی، اور اپنی بیوی کو. واخی ہی، اور اپنے بھائی کو. وفصیلتی اللتی تو، بھی اپنے سارے کنبے برادری کو جو مجھے بڑی جگہ دیتا تھا، جو میرے لیے بہت مین تھا، بہت مجھے اہمیت دیتا تھا. بلکہ ومن فی الارض جمیعا، بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کو اس وقت میں بھاڑ میں ڈال دوں. ثم ینجی، بس مجھے نجات مل جائے. یہ ہے تاتی کلو نفس، اللہ تعالیٰ کہیں گے کلا نیور، ہرگز نہیں. انہا لزا، یہ تو ایک آگ ہے، نزات للشوا، جو چہرے کی کھال کو بھون ڈالے گی. تد او منا دوبارہ و طول جو پکارتی ہر اس کو جس نے پیٹ پھیری اور منہ پھیرا وہ جمع فاوار مال جمع کیا اور اس کو بیٹھ کے گنتا ہی رہا ان الانسان خلی کا حلوا انسان بڑا تھوڑا دلا پیدا ہوا ہے انگزائٹی کا مریض ہے انسان کبھی دیکھیں جب ہماری دنیا کا کوئی وقت آتا ہے اس دن ہماری پھرتیاں اور گھبراہٹیں اور پریشانیاں تو قیامت کے دن کیا ہوگا کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا ڈیتھ بیڈ پہ اپنے آپ کو سوچیں ساری دنیا بھی ہمیں جان بچانے پہ کچھ مدد دکار ہو جائے نہیں کر سکتی ہماری مدد ہم کیسے بچیں گے اب آخری آیتیں ہیں دو آیتوں میں اللہ نے بتا دیا کہ نعمتوں کی ناشکری کرنے والے لوگوں کا انجام کیا ہے سمجھ لیجئے آیت کو پھر اس کی جو مختلف تفسیریں اس کو دیکھتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی جو بالکل امن اطمینان کی حالت میں تھی یاتیہا رزقہا رغدًا من کل مکان آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق با فراغت ہر طرف سے پھر کیا کیا اس نے فکفرت بِأَنْعُمِ اللَّهِ پھر اس نے نشکری کی اللہ کی نعمتوں کی یہ جو انعم ہے نا یہ نعمت کی جمع ہے کئی دفعہ یہ لفظ آپ نے سنا ہے فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ تو اللہ نے اس کو پہنا دیا یا چکھا دیا لباس بھوک اور خوف کا وجہ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ان کے ان کرتوتوں کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے بالکل صاف واضح ہے کہ کسی بستی کی بات ہے اب یہ کون سی بستی ہے بہت ساری مفسرین نے بات کی اللہ تعالیٰ نے چونکہ نام نہیں لیا تو اوپن چوائس ہے بعض کہتے ایک مثالی بستی ہے جس لائک سمبولیکلی اللہ نے مثال پیش کر دی کہ جو بستی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے اللہ اس کا یہ حال کر دیتے ہیں بعض کہتے ہیں بستی سے مراد یہاں گھر بھی ہے اور نکرہ ہے تو پھر کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے بعض کہتے ہیں اس سے قوم سبا مراد ہے سورہ سبا میں ان کا قصہ پڑھیں گے کہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا لیکن وہ بڑے ایڈونچرس بنے انہوں نے اللہ سے بہت ہی دور دور کی مسافتیں مانگی اور پھر ان کے سارے پھل جو تھے وہ ختم ہو گئے لیکن ساری بات کہتے ہیں بنی اسرائیل کی کوئی بات ہے لیکن سب سے صحیح بات جس کو آپ تفسیروں میں دیکھیں تو یہاں اس سے مراد مکہ ہے آمینن پیچھے بھی پڑھا ہم نے اللہ نے مکہ کو چنا اپنے آخری نبی کے لیے کہاں اللہ کے نبی پیدا ہو سکتے تھے اس دور کے روم فارس ایران بڑی بڑی قوتیں موجود تھیں اللہ کے نبی کسی پوش علاقے میں پیدا ہوتے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے آپ کے آگے پیچھے لوگ پھرتے اللہ نے ایک ایسی بستی کو بنجر بستی کو چوز کیا کیا ہو تم یہاں بیٹھو لیکن انہوں نے اس نبی کے ساتھ کیا کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہی اللہ کے نبی کی ہجرت ہوئی مکہ پر ایک ایسا عذاب رکھا کہ قحط پڑ گیا سورہ دخان میں بھی اس کا ذکر آئے گا اتنی ان کو نکاہت ہو گئی کہ اپنے جانوروں کی کھال تک کھا گئے ان کی اوجڑیوں کو کھانے پڑے ان کے پانی کو پینا پڑا آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے ان کو دھندلا پن دکھتا تھا آسمان نہیں دکھتا تھا بالآخر ابو سفیان نے اور باقی لوگوں نے پھر اللہ کے نبی کو ہی میسج بھیجا کہ خدا کے لیے اللہ سے دعا کرو ہمارا یہ عذاب ختم کرے کوئی آسان کام نہیں ہوتا کسی دیندار کا کی ناقدری کرنا آج امت مسلمہ بھی جس سزا کو بھگت رہی ہے نا وہ اس دین کی ناقدری کی ہے اس کتاب کی ناقدری کی ہے مشینیں بن کے اور سچی بات ہے غصے میں بات نہ منہ سے کچھ نکلے جانور بن کے ہم کماتے ہیں بغیر اس حساب کے کہ ضرورت کتنی ہے اور کمانے کی اگلے 10 سال کا ہمارے بینکوں میں بیلنس موجود ہے پھر مشین کی طرح صبح اٹھ کے چل پڑتے ہیں کمانے اور ہم عورتیں اسی طرح خرچ کرنے پہ نکلتی ہیں بی سی او چیزیں موجود ہیں پھر ہمیں اور چاہیے لیکن جہاں بات ہے دین کی جہاں بات ہے اسلام کی جہاں بات ہے قرآن کی تو ایکچولی مسئلے پرابلم دس اینڈ دیٹ خود کو سوچیں ہم کتنی قدر کرتے ہیں اس دین کی آج ہم نے اس اسلام کی کتنی قدر کی ہے اللہ کی ذات جو ہوتی ہے نا وہ بندے کے دل پہ نظر رکھتی ہے یاد رکھیے ہماری نظر میں جو اللہ کے دین کا مقام ہے نا وہی اللہ کی نظر میں ہمارا مقام ہے جو آج ہم اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں نا کل اللہ تعالی یہی معاملہ ہمارے ساتھ کرے گا اور مکہ حج کے لیے لوگ جاتے، وہاں تجارتیں ہوتی، خوش خالیاں بھی تھی. مکہ میں اللہ کے نبی رہتے تو مکہ نے دنیا کا ہیڈ بن جانا تھا، ویسے بھی سینٹرل ہے، لیکن انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری. تو اللہ نے کیا کیا؟ مکہ تو آج بھی ہے الحمدللہ. وہ لوگ نہ رہے جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی. سورۃ الانعام آیت 42 اور سورۃ اعراف 94 میں بھی ہم نے یہی بات پڑھی کہ اللہ اپنی نبیوں کو جب بھیجتا ہے، قومیں نہیں مانتی تو پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں تاکہ غفلت سے بچائے جاگے، اور نہیں مانتے تو پھر بڑا عذاب آ جاتا ہے. تو ہم سب اپنے اوپر لیں. اس لیے دیکھیں آخری آیت سے صاف لگ رہا ہے کہ یہ مکہ کی کہانی ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور البتہ ضرور بے شک آیا تھا ان کے پاس ایک رسول انہیں میں سے. انہیں کا تو تھا، کوئی غیر تھوڑی تھا، کوئی فرینچ تھوڑی بولتا تھا، انسان تھا، کوئی فرشتہ تو نہیں تھا، کوئی جن تو نہیں تھا کہ جس کو سننا ماننا ان کو اچھا نہ لگاؤ. انہی جیسا کھاتا پیتا بولتا، سیم کلچر کا، سیم زبان بولنے والا، سب کچھ ان کو سمجھ آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود فکذبوہ، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا. کیسے جھٹلاتا ہے کوئی کسی کو؟ دو طرح سے جھٹلاتا ہے، دیکھیے، ایک زبان سے اور ایک عمل سے. مثال دیتی ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، اس پہ مت بیٹھیے. میرا یہ جملہ سن کے آپ میں سے کوئی زبان سے بول کے کہے ہم تو بیٹھیں گے، گویا کہ انہوں نے جھٹلا دیا. ایک دوسرا شخص ہے، وہ زبان سے کچھ نہیں بولتا، معصوم بنتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اٹھتا ہے اور اسی جگہ پہ اس کرسی پہ بیٹھتا ہے. انجام دونوں کا ایک ہے کہ فرق ہے؟ ایک ہے نا. اس نے کال سے جھٹلایا، اس نے عمل سے جھٹلا دیا. تو آج ہم بھی غور کریں کہ اللہ کا نبی ہمارے بھی پاس آیا. آئے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی ہمارے پاس؟ ہمارے تو ہاتھوں میں اللہ کے نبی کی باتیں اور کتابیں اور ان کی سیرہ اور ان کے شمائل ہیں. فَكَذَّبُوا، آج کہاں ہم نے نبی کو پکڑا ہوا ہے؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر پکڑ لیا ان کو عذاب نے. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے. تو بڑا ہی سخت سبق تھا، یقین کریں. نہ شکرے لوگوں کو نعمتیں نہیں ملتی. خود سے پوچھئے میں کس حد تک شکر گزار ہوں. کوئی بھی نعمت، میں اب یہ صرف قرآن کی نعمت کی بات نہیں کر رہی، اسلام کی نہیں بات کر رہی، ہر نعمت جو آپ کو اللہ نے دی اس کو سامنے رکھے اور بھی خود سے پوچھے کیا مجھے اس نعمت کی قدر ہے، محسوس ہے، کرتی اس کو؟ کس طرح سے اللہ کی ناقدریاں کرتے ہیں ہم. اور مجھے تو بار بار پھر رونا آتا ہے اپنے امت کے لفظ پہ. ایک دو چار چھ لوگ اگر دین کی بات کر بھی رہے ہیں نا، تو کثرت میں امت کا حال کیا ہے؟ ناقدری ہو رہی ہے دین کی آج کی، قدر دانی ہے؟ واللہ کی اگر آج ہم مسلمانوں نے اس اسلام کی اور اس نبی کی قدر کی ہوتی تو ہم دنیا والوں کے بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں. ہم خود رسوا ہوئے اور ہم نے اپنی نسلوں کی غلامی خود مقدر میں کی. جو کام آج ہمارے ہیں یہ کوئی اچھی خبریں تو نہیں ہیں. ہم تو خود مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہماری نسلوں کو غلام بناؤ. آج بھی اگر آنکھیں نہ کھولی، آج بھی اگر ہم نے سارے مسئلے اختلافات چھوڑ کر اسلام کی کوز کو آگے لے کر دین کو پھیلانا نہ شروع کیا، تو یاد رکھیے کہ اس کی سزا آنے والی نسلیں بھگتیں گی. آج ہم بھی سزا بھگت رہے ہیں، یہ غفلت ہے. پچھلے صدیوں میں جو غفلت چھائی نا مسلمانوں پہ، آج اس کی وجہ سے بنجر نسلیں ہیں. کبھی آپ نسلوں کو دیکھیں کہ ان کے چہرے مورے سے لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کو اسلام سے کوئی ہلکی سی بھی کوئی بات ہے. الا ماشاءاللہ، آپ چند ان لوگوں کی بات نہ کریں جو مسجدوں میں آتے دکھتے ہیں، کبھی آپ سڑکوں پہ جاتی ہوئی اپنی نسلیں تو دیکھیں، بسوں میں اور کندھے اچکاتی ہوئی ٹرینوں میں اور یونیورسٹیز کے ہال میں، اور کبھی ان کے کپڑے اور ان کے حال ہولیے تو دیکھیں، دل کرتا ہے کہ انسان پکڑ کے تو یا تو ان کو مارے تو یا خود کو مارے. یہ حالات ہیں آج ہمارے. آج ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اگر مکہ کو بن، دیکھیے کتنی تو صفات ہیں، آمینہ، پھر مطمئنہ، جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں نا امن و اطمینان، یہ دونوں لفظ ہیں، تاکیدیں ہیں. اللہ نے چکھایا اور چکھانا کیا لگتا ہے؟ لباس کی بات کیوں آئی؟ جب لباس پہنتے تو وہ چاروں طرف آ جاتا ہے نا، بالکل یہی بات ہے. اور آج امت مسلمہ پر جو مشکلات آتی ہیں اس کی وجہ اس آیت سے ڈھونڈنی ہے انشاءاللہ ہم سب نے. اللہ اکبر، کانت مطمئنہ. آج بھی دیکھیں انڈسٹری کو دیکھ لیں، آج صرف ایک بات کر لیں نا کہ اسلام کی ہم نے کتنی قدر کی، اسلامک لاس کو اپنے اپنی معیشت پہ لاتے ہوئے، تو آپ دیکھ لیجئے سود حرام ہے ہمارے ہاں, اور آج اس کو کیسے ہم نے کھلے عام کیا. اور دوسری شادی مرد کی حلال ہے, کوئی کر کے تو دیکھے, دھمکیاں دے کے ہم گھر سے نکل جائیں گے. بیوہ عورت تین ماہ کے بعد یا چار ماہ دس دن کے بعد, بیوہ یا متعلقہ عورت تین ماہ یا چار ماہ دس دن کے بعد شادی کرے, یہ پسندیدہ عمل ہے قرآن میں. اللہ کا اعتبار کے لئے یا ماں اکیلے لوگوں کے نکاح کر دو, تو پھر دیکھیے آج ہم نے آج اس کو کیسے حرام کیا ہوا. یہ اگلا سارا سبق اب جو آئے گا اگلا, آپ دیکھیں گے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے والا ہے. تو کوئی اچھی سی دعا کرے اور کوئی نیت کرے. ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں کہ میری پرائیورٹیز کیا ہیں, میں کیا چاہتی ہوں. کوئی شیئر کرنا چاہے؟ جی آپ.
سر جی میرے پاس ایک پیورٹیڈ عورت آئی تھی, آپ کی بھی الحمد للہ باتوں سے ہوتا رہتا ہے, جامع کے لیے آئی تھی تو انہوں نے یہی بات اس طرح میرے مجھے یہ سن کے ہوا کہ ہماری کل کی نسلیں بھی پھر تباہ ہوں گی. اور اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود دین کے معاملوں میں جب میں اپنے بچوں سے بات کرتی ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ میں اکاؤنٹنگ تو صرف دین سکھانے کے لیے لیکن ٹو مچ ہو جاتی ہوں. لیکن میں پتہ نہیں قرآن کی کلاس میں بیٹھ کے میں آپ سے پوچھتی ہوں, جب میں یہ سب سنتی ہوں نا تو واقعی مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے دین کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں. کیونکہ جو یہاں پہ ماحول ہے, پرورٹیڈ عورت یہاں کی بورن ہے جنہوں نے کہا کہ یہاں پہ بچے دینا بالکل ایسے ہے جیسے آپ ان کو بالکل گندگی اور ننگے ماحول میں ڈال رہے ہیں, حالانکہ وہ یہاں کی بورن تھی. تو میری بیٹی کو بھی جب میں نے اس سے باتیں کی کہ اسٹڈی کا مقصد ہی کہتی یہاں کی ہے, تو میں صرف بغیر لمبا کے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, جیسے اب میرے ہسبینڈ بالکل ان کا دماغ ادھر کا یہ مطلب ادھر رہنے کا, اگر میں یہاں سے, کیونکہ حقیقت کے قریب یہ بہت بات ہے کہ یہاں رکھ کے ہم اپنے بچوں کا دماغ اور ایون اپنا بھی بغیر لالچوں کے ستھرا نہیں کر سکتے. جیسے میں اتنے چھوٹے بچوں کو لے جا کے ایسی میں سنتی ہوں قرآن کلاس میں, تو میں تو صرف یہی کرتی ہوں یا اللہ وہاں جا کے جھگی میں رہ لوں اور صرف اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑ دوں. اللہ میری مسجد میں دعا بھی یہی ہے, یہاں کی دولتیں یہ سب پڑھائیاں کیا کرنی ہے کہ اگر ہم واقعی اپنے بچوں کو دین نہ دے سکے. اور میں تو کہتی ہوں کہ یا اللہ آپ مجھے کیا کہتی ہیں کہ میرے ساتھ چھوٹی بچیوں کا ساتھ دیے اگر میرے ہسبینڈ یہاں سے نہ بھی جائیں, لیکن یہ میرا دین کا آج مجھے جذبہ یہی کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, بس دین والے بچے ہو جائیں یہاں سے چلے جاؤں اور کیا کروں. پھر سر جی
ایک چیز میں کر رہی ہوں اس میں شیئر کر
لی, آپ سے پہلے ان کا حق انہوں نے ہاتھ دیا تھا. جی
میں یہ سمجھتی ہوں میں بہت سال سے قرآن پڑھ رہی ہوں اور مجھے قرآن سے بے انتہا محبت اور نماز قرآن سے محبت ہے, لیکن میں جب یہ دنیا قرآن میں آئی قرآن پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں کتنے چینجز آئے ہیں. کہ میں سمجھتا ہوں جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ میرا بیٹا جب کبھی میں باہر جاتے تھے اس کو بلا بلا کے مجھے چیخنا پڑتا تھا رونا پڑتا اس کے سامنے ساتھ چڑھوں میں کے لیے. خدا گواہ ہے کہ میرا بیٹا مجھے لگتا ہے بہت با ایمان بہت ہی دین پر چلنے والا بچہ بن.
لیکن
کیونکہ میں یہاں سے جا کے ایک ایک لاکھ ابھی میں قرآن کی مرضی میں بیٹھی میں روز جانی نہیں کروں گی کہ میں جو سن کے جاتا ہوں دیکھیں میرا ایک لفظ بھی شاید بھولے سے میں رہتے ہوں میرا جو لکھتی نہیں ہوں میں ایک ایک لفظ جا کے بچوں کو شیئر کرتی ہوں ان کی زبان میں تو بچوں پہ بہت اثر ہو رہا ہے.
جی دیکھیے میں آپ کی مدد کروں, آپس میں تو آپ بات بات میں بھی کر سکتے ہیں. جی آپ کی بھی بات یہی ہے جی, پلیز آپ کر لیں کیونکہ میں آپ کر لیں تو بہتر ہے.
جی
آپ صبر نہیں کر سکیں گے.
سوری کیونکہ بات ریلیونٹ تھی اور آپ نے مجھے ابھی آپ نے بھی سب کو کہا ہے. میں جو دل میں میرے ہوتا ہے میرا دل ہوتا ہے کہ میں وہ سب سے شیئر کروں اگر کوئی چاہیے کوئی بھی سرکار جاری ہوتا ہے. آپ نے کہا دعا کریں اس کے لیے تو نا قدری کی جیسے آپ نے بات کی کیا بہت نا قدری ہے گھر میں بھی لکھ رہی تھی نا قدری نہیں ہم آج کر آج یہ موریدون والی بات ہے آج ہم کنارہ کشی کر رہے ہیں. آج بھی قرآن کی کہیں بات ہوتی ہے اسلام کی ہوتی ہے ہم لوگوں کو قدر ہوتی ہے بھاگتے ہیں لیکن شور نہیں ہے. ابھی میں نے دل میں یہی دعا کی کہ اللہ پاک مجھے اور آنے والی نسلوں کو میرے گھر والوں کو شعور دے. قدر ہے ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ آج ہمیں کوئی کہے ہم کٹ مریں گے میرے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی کٹ مریں گے مجھے پتا ہے لیکن جو شعور ہے کہ واٹ از اصل میں قرآن. اور سسٹر زنیرہ کی بات سے اگر میں کروں کہ وہ کہتی کہ یہاں سے بھاگ جائیں آپ کہاں جائیں گے اگر یہ واپس پاکستان جانا چاہتی ہیں تو سوری میں اگر کہوں کہ ابھی پچھلے دنوں میں میری ایک جاننے والی ان کے ساتھ انہوں نے بالکل ریئل حقیقی واقعہ ہے اور جو کراچی والے لوگ ہیں ان کو وہ جانتے ہوں گے نام میں نہیں لیتی کیونکہ کمیونٹی کا سکول ہے وہاں پہ ویلنٹائن ڈے آیا تو وہاں کے ففتھ کلاس کے بچوں نے, آئی ایم سوری ٹو سے اگر بہت اوپن بات کر رہی ہوں, وہاں کے ففتھ کلاس کے بچوں نے پیسے جمع کر کے برتھ ڈے تھا اور ویلنٹائن ڈے تھا تو اپنے ٹیچر کو کنڈمز گفٹ کیے. تو کہاں جائیں گے آپ؟ شعور پیدا کریں, چاہے آپ امریکہ میں ہیں, چاہے فرانس میں ہیں, چاہے یہاں پہ ہیں, دنیا ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہے, دنیا میں سب لوگ ایک جیسے ہیں. کیا سب مسلمان بڑے نہیں کہ مسلم ملک میں آپ سعودیہ چلے جائیں, کیا کچھ نہیں آپ کو ملتا؟
دیکھیے کہ ارم جب تک کہ اس مسجد میں اذان اور نماز ایک سے سوا ایک ہے, چیک کر کے ٹائم چیک کر کے بتائیں. دیکھیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے اس موضوع پہ سورت نساء میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی. آپ آج ہی واپس جائیں سورت نساء کی وہ آیتیں کھولیں, اس میں تو میں نے آپ کو ایک ایک سٹیپس بتا دیا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. ٹھیک ہے, جب دوبارہ موضوع آتا ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے. آپ لوگ اگر بلکہ عائشہ اس کا لنک ڈالتے ہیں ان کو دے دیں, تو اس میں پورا طریقہ بتا دیا تھا کہ یہاں رہنا یا کہیں رہنا اس کا حکم کیا ہے اور کہیں جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. جی رم, کیا مشورہ ہم اگلا تھوڑا پڑھ لیں اور پھر, کیونکہ تب ہم بھی بریک ساتھ لیں گے, نماز پڑھیں گے, تو اگلا لیسن شروع کرتے ہیں. ارم تھوڑی سی آیتوں کی تلاوت سنا ہے, میں اس کو پہلے پورا کر لوں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اگلی آیتیں شروع کرتے ہیں. آن لائن والے ساتھی بھی سمجھ جائیں گے کیونکہ ہم مسجد میں, تو ابھی ادھر اذان ہوگی تو پھر انشاءاللہ کنٹینیوسلی ہم تھوڑا سا حصہ کر لیتے ہیں. چلیے آپ لوگ بھی اپنا اگلا لیسن تیار ہو جائیں. شروع کرتے ہیں. مدحو و نصلی علی رسولہ.